الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. دعاء کے آداب بیان ہو رہے ہیں اور ابھی عصر کی نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ تعالی کا یہ ملفوظ سنا کہ طاعات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے انسان جنت کو پا لیتا ہے. اور ادب والی اطاعت اور ادب والی عبادت اور ادب والی بندگی کے ذریعے خود اللہ کو پا لیتا ہے. تو دعا بھی ایک اطاعت ہے، دعا بھی ایک بندگی ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے. اگر ہم دل سے دعا کریں گے اس سے ہماری اپنی مرادیں بھی پائیں گے اور جنت بھی پا لیں گے، اور آداب کے ساتھ جب دعا کریں گے تو جنت نہیں جنت والے کو پا لیں گے. اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ایک مناجات ہے، الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا. بہت ہی عمدہ مناجات ہے، یہ عارفین کی جماعت ہے جن کو اللہ تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پہچان کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو اس میں ایک شعر ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی لاڑی مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی ٹوکری مانگ رہا ہے. ہر شخص اپنی اپنی مرادیں تجھ سے مانگ رہے ہیں. میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں؟ कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, मैं तुझसे तेरी जात को मांग रहा हूं, तू मुझे तो चाहिए। और अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए, तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, तू एक मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी। एक बादशाह ने ऐलान आम करवाया कि फुना दिन फुना तारीख को फुना वक्त से फुना वक्त तक दरबार आम होगा, और दरबार में मैदान में जो भी चीजें होंगी उनमें से जिस चीज पर जो हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। वो तारीख आई, वो दिन आया, पूरी रईयत पहले से तैयार थी, किसी एक चीज पे हाथ रखो वो तुम्हारी। किसी ने घोड़े पे हाथ रखा, किसी ने गधे पे हाथ रखा, किसी ने सोने की डली पे हाथ रखा, और चलता हुआ बादशाह का जो खादिम था हाजिर बाश, उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बादशाह में दिलचस्पी थी। वो अदब से खड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह को किसी वक्त किसी चीज की जरूरत पेश आ जाए और मैं यहां ना हूं। जब सूरज गुरूब होने को आया तो बादशाह ने देखा कि मेरा बड़ा वफादार चाहने वाला है ये खादिम, ये कहीं नहीं गया, गरीब है। तो उसने कहा कि पूरी दुनिया आ रही है और जा रही है कीमती कीमती चीजें लेकर, और तू सुबह से यहां खड़ा है, तेरी कोई चाहत नहीं? कहा कि मेरी भी चाहत तो है, तो कि फिर जल्दी कर, सूरज गुरूब हो जाएगा। कहा पहले आप वादा कीजिए कि जिस चीज पे हाथ रखूंगा आप मुझे दे देंगे। कहा वो तो ऐलान हो चुका है। कहा पक्का? पक्का। तो उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया, बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया। कहा ये किया गया तुमने? तो कहा कि जो घोड़ा ले जाएगा उसको घोड़ा मिलेगा, जो खच्चर ले जाएगा उसे खच्चर मिलेगा, जो सोना ले जाएगा उसे सोना मिलेगा, मुझे बादशाह मिल गया तो बादशाह की सल्तनत में जो कुछ है वो मेरा है। तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं, सब कुछ है मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह नहीं तो उसके पास कुछ नहीं। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों, पांच साल के बाद, दस साल के बाद, सौ साल के बाद, दुनिया में नहीं तो मरने के बाद वो कल्लाश होगा, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। और कुछ नहीं मगर अल्लाह है, कुछ नहीं मगर अल्लाह है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, दौलतों के ढेर लग जाएंगे दुनिया में, और दुनिया में नहीं तो मरने के बाद तो ढेर लगने ही वाले हैं। तो इताअत के जरिए जन्नत मिलती है और अदब वाली इताअत के जरिए अल्लाह मिलता है। अब सोचो कि अदब कितना अहम है, और फिर जो काम अदब के साथ किया जाए वो कामिल हो जाता है, और जो अदब के बगैर किया जाए वो नाकिस रहता है। जो कामिल चीज होती है वो जल्दी कबूल होती है, नाकिस रहती है वो जल्दी कबूल नहीं होती। जो चीज कामिल होती है उसके नताइज जल्दी मुरत्तब होते हैं, रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, और जो नाकिस उसके नताइज रिजल्ट ताखिर से आते हैं। जो चीज कामिल होती है उसके नताइज आला दर्जे में मिलते हैं, और जो नाकिस होती है उसके नताइज मिलते हैं मगर आला दर्जे में नहीं। इसलिए हमें अपने हर काम को आदाब से मुजयन करना है। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाते थे कि अदब दीन के लिए बुनियादी चीज है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आजादी के दौर से, ये किबले की तरफ पैर लंबे किए नहीं किए क्या फर्क पड़ जाता है? मां बाप के सामने अदब से बैठे न बैठे क्या फर्क पड़ जाता है? اساتذہ کے سامنے ادب سے بیٹھے نہ بیٹھے، علماء کے سامنے ادب سے بیٹھے نہ بیٹھے، قرآن کو ادب سے پکڑے نہ پکڑے، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، ادب ہی تو ہے. ہم نے ادب کھویا، ادب کو کھونے کی وجہ سے سنتیں چلی گئی، سنتوں کے چلے جانے کی وجہ سے واجب چلے گئے، واجب کے چلے جانے سے فرائض بھی چلے گئے. اور پرانے لوگ جو تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد، ادب کو پکڑ کے رکھا تھا تو سنت نہیں چھوٹی. انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹیک کیئر آف دا پینیز اینڈ دا پاؤنڈز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. جو ادب نہ چھوڑے وہ سنت کیسے چھوڑے گا؟ جس کی نظر میں ادب کی بہت اہمیت ہے، ایک کنجوس آدمی ہے، وہ 50 پینی کی کوئن کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تو 5 پاؤنڈ کیسے دے گا؟ تو جو ادب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ سنت کیسے چھوڑے گا؟ جو سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ واجب کیسے چھوڑے گا؟ جو واجب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ فرض کی کتنی اہمیت ہوگی اس کے، وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، خاص طور پر میرے نوجوان ساتھیو، اپنی زندگیوں میں ادب لاؤ، ادب لاؤ اپنی زندگیوں میں، ادب لاؤ. ہمارے اسلاف نے بہت ادب کیا. یہ بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمیزی، ابو داؤد، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے قابل ادب چیزوں کا انتہائی درجہ ادب کیا. تو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا ایک عمل ہے، تو اس میں بھی ادب سکھلایا گیا ہے. ادب نمبر ایک، باوضو ہو کر مانگو. ادب نمبر ایک، باوضو ہو کر مانگو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وضو نہیں ہے اور وضو کرنے کے امکانات بھی نہیں ہے اور دعا کی چاہت ہوئی تو آپ یہ سوچیں کہ وضو نہیں اس لیے دعا نہ کروں. لیٹے ہوئے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں اور سوتے سوتے آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی اور دل نے چاہا کہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں، اور خیال یہ آیا کہ بغیر وضو کے دعا کرنا تو ادب کے خلاف ہے، لہذا وضو تو ہے نہیں، اور اس وقت اٹھ کر وضو کرنے کا ارادہ نہیں، ابھی تو آدھی رات ہوئی ہے، میں تو سونا چاہتا ہوں، تو دعا جانے نہیں 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 دعا وضو کے ساتھ کرو. دعا کا ارادہ ہو، موقع بھی ہو، پانی بھی ہے، وضو کر لو، اور وضو کر کے پھر اللہ سے دعا کرو. لیکن اگر ایسے حالات ہیں، رات کو آنکھ کھل گئی، دعا کا دل چاہا، کر لو. ٹرین میں جا رہے ہیں، ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، دل میں خیال آ گیا دعا کرنے کا، کر لو. لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. نمبر دو، دوسرا ادب یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے. یہاں پر بھی وہی بات، موقع ہو تو، موقع نہیں ہے، بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، دو آدمیوں کے سہارے کے بغیر تو اٹھ نہیں سکتا، قبلہ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور دعا کرنے کو دل چاہا. اب وہ کہے کہ نہیں میں دعا نہیں کروں گا اس سے کہ قبلہ رخ نہیں ہو. نہیں، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا یہ آداب میں سے ہے، یہ بہت اعلیٰ اور بڑھیا ہے. لیکن اگر امکان نہیں ہے یا سفر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، یہ فرض نہیں ہے، تو بغیر قبلہ کی طرف رخ کیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. دوسرا ادب یہ کہ قبلے کی طرف رخ کرے. بخاری شریف کی حدیث گزشتہ کر بیان کی تھی، استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القعبۃ فدعا علی نفر من قریش. کعبے کی طرف استقبال کیا، یعنی جب دعا کرنے کا ارادہ ہوا، آپ ناراض ہو گئے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو آپ نے دعا کرنا چاہا، اسے کہ بہت تنگ کر رہے تھے، دعا کرنا چاہا، تو ایک دم سے آپے سے باہر ہو کر دعا شروع نہیں کر دی، پہلے قبلے کی طرف رخ کیا. معلوم ہوا کہ بہت اہم ہے، قبلے کی طرف رخ کیا اور پھر دعا کی. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جائے. یہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہ دعا کا ادب ہے. چاہے وہ تہجد کی دعا ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کی دعا ہو، چاہے نمازوں کے بعد کی دعا ہو، یہ دعا کا ادب ہے، ہر دعا کا ادب ہے. دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اور کس طرح اٹھایا جائے؟ جیسے گزشتہ کل بتایا تھا کہ دونوں ہتھیلیاں اس طرح ہو جائے جیسے پیالہ بنا ہوا ہے، کشکول ہے، یہ پیالہ ہے، اور بھکاری مانگ رہا ہے اللہ سے. اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم، جب تم اللہ تعالی شانہ سے مانگو تو تمہاری ہتھیلیوں سے مانگو. ہتھیلیوں سے اس طرح بھی تو مانگا جا سکتا ہے, نہیں ہتھیلیوں سے مانگو, ہتھیلیوں سے. اور المسئلتو, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی جگہ بھی بتلاتے ہیں کہ کہاں تک اٹھانا ہے. تو المسئلتو ان ترفع یدیک حذو منکبیک کندو او نحوہما, کندھے کے قریب یا کندھے تک اٹھانا ہے. تو طریقہ یہ ہے, یہ ٹھوڑی کے نیچے, یہ داڑھی کا جو حصہ ہے اس کے نیچے سینے کے سامنے, اور اس طرح. اور پھر بے اختیار دعا میں خیال نہ رہے اور بہت گریا و زاری کر رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے, اور ایسے بھی اگر ہاتھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ الگ بات ہے, وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. ہاتھوں کو اٹھانا ہے اس طرح, اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنی ہے اللہ تعالی شانہ سے. یہ تیسرا ادب ہے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کو شروع کرنا ہے اللہ کی تعریف اور ثنا سے, اللہ کی حمد و ثنا سے, اور دعا کو ختم بھی کرنا ہے اللہ کی حمد و ثنا پر, اور دعا کو شروع کرنا ہے درود پاک سے اور ختم بھی کرنا ہے درود پاک پر. یہ چوتھا ادب ہے. شروع کرنا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے, پہلے حمد و ثنا پھر درود پاک, یہ ترتیب ہے, پہلے حمد و ثنا پھر درود پاک. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الدعاء الا استفتحه فقال سبحان ربی العلی العال الوہاب. یہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب کے صحابہ میں, بہت وقت گزارا ہے انہوں نے قریب. صرف یہ نہیں کہ آئے اسلام قبول کیا, صحابیت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے علاقے میں رہتے تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اللہ تعالی شان انہوں نے بہت خصوصیتیں انہیں عطا فرمائی تھی, بہت اچھے تیر انداز تھے, بہت اچھے تیر انداز, نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا, اور تیز اتنا دوڑتے تھے کہ جانوروں سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے, اونٹوں اور گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے. اور تیر اندازی میں صرف یہ نہیں کہ مہارت تھی, اتنی تیزی سے تیر پھینکتے تھے کہ اگر ادھر 100 دشمن ہوں اور ادھر یہ اکیلے ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ادھر آدمی کتنے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ پھینکتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ادھر اکیلا آدمی ہے یا اور. اور آواز بھی اللہ تعالی شانہ نے بہت بلند عطا فرمائی تھی, الغابہ جنگل سے انہوں نے پکار کر کہا یا صباحا یا صباحا, وہ آواز مدینہ منورہ تک پہنچ گئی, اور وہ پورا ٹولہ مشرکین کا جنہوں نے آگر کے حملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو چرا کر لے گئے تھے, وہ بھاگ رہے تھے لے کر, بہت بڑی جماعت 80-100 آدمی ہوگی, انہوں نے اکیلے نے پیچھا کیا, اکیلے نے پیچھا کیا, اور اکیلے نے پیچھا کر کے ساری اونٹنیاں چھڑا لی ان سے اکیلے نے. یعنی وہ اتنے ڈرے, چاروں طرف سے ایسے ان کو تیر آتے ہوئے محسوس ہوئے کہ وہ بھاگتے ہی رہے اور اونٹنیوں کو چھوڑا, اور ان کی خود کی چادریں بھی سب گردی جلی گئی, تو چادریں بھی بہت حاصل ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ پہنچے تو اکیلے ہی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میں نے ان کو بھگایا ہے پیچھا کر کے کہ انہیں پانی پینے کا موقع نہیں ملا ہے, ان کو رکنے کا موقع نہیں ملا کہ پانی پی سکے یا جانوروں کو پلا سکے, اس لیے آپ اب پیچھا کر کے کام کو پورا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نرمی اختیار کیجئے, آپ کہا کہ نرمی اختیار کیجئے, آپ نے قابو تو ان پر پا ہی لیا ہے. یہ حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ تو حاضر باش, تو کتنی مرتبہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا. تو یہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا شروع کرتے ہوئے نہیں سنا, مگر یہ کہ جب بھی آپ دعا کو شروع کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے, یہ عرض کرتے تھے کہ سبحان ربی العلی العال الوہاب, میرے رب کی ذات پاک ہے جو بلند ہے برتر ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے. یہ پہلے ہم تو سنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ کل مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں نے سنائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیعجب من العبد اذا قال لا الہ الا انت. تو دیکھو اللہ تعالی شانہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی. یہ انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی, یہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے, یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. مگر شروع کس سے کیا؟ لا الہ الا انت, حمد و ثنا سے. تو دعا حمد و ثنا سے کی جائے اور ختم بھی کی جائے حمد و ثنا پر. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سورہ صافات کی آخری آیات پر دعا کو ختم کی جائے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ صافات کی آخری آیات ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, عزت والے قوت, سبحان ربک آپ کے رب کی ذات پاک ہے. یہ رب کون؟ رب العزت ہے جو عزت والا ہے قوت والا ہے. اما یصفون اس چیز سے جسے یہ مشرک بیان کرتے ہیں کہ اللہ لڑکا رکھتا ہے, ان سب چیزوں سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین اور رسولوں پر سلام ہو. والحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دعا اس پر, اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پڑھنا مستحب ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری دعا کا آخری حصہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تو دعا شروع کی جائے حمد و ثنا پر, دعا ختم کی جائے حمد و ثنا پر. اگر عربی میں حمد و ثنا کے سیگے کسی کو یاد نہ ہو تو بس وہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھ لے, اور آخر میں پھر پڑھ لے, یہ تو سب کو آتا ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, حمد ہو شروع میں بھی حمد اور آخر میں بھی حمد, اور شروع میں بھی درود پاک ہو اور آخر میں بھی درود پاک. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض, تم جو دعا کرتے ہو یہ دعا زمین سے اٹھ جاتی ہے مگر زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تمہاری دعائیں بیچ میں لٹکی رہتی ہے, اٹکی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. لا یسعد منہ شیء, اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا. کب تک؟ حتی تصلی علی نبی, جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک سے شروع کرنا ہے, درود پاک پر ختم کرنا ہے. ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں یہ ان کا قول ہے, ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کا. وہ فرماتے تھے کہ کل الاعمال فیہا المقبولۃ والمردودۃ, جتنے بھی اعمال بندے کرتے ہیں ان میں مقبول بھی ہوتے ہیں مردود بھی ہوتے ہیں. نماز پڑھی تو نماز میں احتمال ہے کہ نماز شاید قبول ہو جائے شاید قبول نہ ہو, تلاوت شاید قبول ہو جائے قبول نہ ہو, بیان واز قبول ہو جائے شاید قبول نہ ہو, عمرہ قبول ہو جائے قبول نہ ہو, الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے درود پاک کے. فإنها مقبولۃ غیر مردودۃ, وہ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور قبول ہوتا ہے مردود نہیں ہوتا. ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, یہ ضرور قبول ہوتا ہے, یعنی اگر کسی کو اپنی زبان پر درود لانے کی توفیق مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ بس وہ قبول ہو گیا, درود ضرور قبول ہوتا ہے. کیوں بھائی یہ درود کیوں ضرور قبول ہوتا ہے؟ حضرت نے کیوں فرمایا تو حضرت جانے, لیکن اندر جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد تو اللہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نبی پر درود بھیجئے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا بھی ہے اس نے مجھے میرے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے کہا, میں یہ کام ضرور کروں گا, مجھے میرا نبی بہت محبوب ہے. نبی پر درود ضرور قبول ہوگا، وہ یہ کام میں ضرور کروں گا. اس کے بعد ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے اللہ سے اپنی کوئی حاجت مانگنا چاہتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ شروع کرے درود پاک سے اور ختم کرے درود پاک سے، اس لیے کہ شروع بھی قبول ہوگا اور آخر بھی قبول ہوگا. اور اللہ کی ذات رحیمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ شروع کا حصہ قبول کر لے، آخر کا حصہ قبول کر لے اور بیچ والے حصے کو رد کر دے. دعا ضرور قبول ہوگی. اس لیے میرے بھائیو شروع کرو حمد و ثنا سے، ختم کرو حمد و ثنا پر، شروع کرو درود پاک سے، ختم کرو درود پاک پر. حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کے ساتھ، آ کر کے نماز پڑھی. صحابہ کے یہاں یہ چیز بہت عام تھی کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو تحیت المسجد پڑھتے تھے، اور دو رکعت نماز پڑھی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے مصلی تم نے جلدی کی، جلدی کر دی دعا مانگنے میں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اذا صلیت فقعدت، کہا کہ اب میں تجھے آداب سکھا رہا ہوں دعا کے، اذا صلیت فقعدت، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھ جائے تو فحمد اللہ بما ہوا اہلہ، تو اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کر. وصلی علیہ، اور مجھ پر درود پڑھ. ثم ادعوہ، اس کے بعد اللہ سے دعا کر، اس کے بعد اللہ سے دعا کر، پہلے حمد و ثنا، پھر درود پاک اور پھر دعا. بس ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ فرما دے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب داخل ہوئے. وہ داخل ہوئے، انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد توفیق الہی سے، توفیق خدا بندی سے حمد و ثنا کی اللہ کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود پاک پڑھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حمد و ثنا کی اور درود پاک پڑھا، تو کہا کہ ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، ادعو تجب، جلدی جلدی دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے ہر دعا کو ہمیں شروع کرنا ہے کس پر بھائی؟ حمد و ثنا اور درود پاک، اور ختم کرنا ہے حمد و ثنا اور درود پاک پر. علماء کرام کی آپ دعائیں سنتے ہیں تو چونکہ وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے یا وہ حمد و ثنا نہیں پڑھتے جو آپ کے نزدیک معروف ہے، تو آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ عربی میں حمد و ثنا ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد، اور آخر میں بھی وہ پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اور وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اور وسلام علی المرسلین میں بھی درود پاک آ گیا. تو یہ چوتھا ادب ہے، اللہ تعالی شانو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.